الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت و جماعت اخلاق دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی، میں نے آپ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی انتہائی مختصر تلاوت کی ہے، اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، میرے خیال میں آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو اس کا ترجمہ نہ آتا ہو. تقریباً ہر شخص اس کا ترجمہ سمجھتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں اور ہم مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عنوان اور اس عنوان کی گفتگو کرنی ہے، اس کو آپ سے نشین فرما لیں، کیونکہ مجھ سے حضرت مولانا امیر عمر نقش بندی صاحب دامن برکاتہ ہم نے جب یہاں کے لیے وقت کا فرمایا تو مجھے یہ بات بتائی گئی کہ یہاں میں کچھ بچے ہیں جن نے قرآن حفظ کیا ہے، اور کچھ بچیاں ہیں جن نے قرآن کریم حفظ مکمل فرمایا ہے. یہ آج کا جلسہ ان کے اعزاز میں بھی ہے، اور مختلف اس کے علاوہ ترتیب کے ساتھ دو اور بھی درس تھے جو قرآن کریم کی چل رہے تھے، ان کا اختتام بھی ہے. گویا ہماری آج کی تقریب ان تین بنیادوں پر ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے حوالے سے وہ گفتگو کریں کہ جس کی آج کل شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پوری دنیا میں جس قدر دین کی بات کرتے ہیں تو دیانت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اہل حق علماء دیوبند ہیں، ان کے عقائد و نظریات اور مسائل پر حق ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں باطل فلاں باطل، لیکن جن کے ساتھ میرا تعلق ہے میں انہیں اہل حق سمجھتا ہوں، اہل حق زبان سے کہتا ہوں، اہل حق قلم سے لکھتا ہوں، اور اس وقت نہ ڈرتا ہوں نہ جھجھک محسوس کرتا ہوں. میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں، ہم نے بعض چیزوں پر بلا وجہ ریورس گیئر لگا لیا ہے، بلا وجہ واپسی شروع کر دی ہے، ہم نے قابل سے منہ موڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو جس وقت جس مضمون کی زیادہ ضرورت ہو اس مضمون کو بڑی دلیل کی طاقت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ جن سے آپ کا تعلق ہے یہ حضرات معمولی نہیں ہیں، ان حضرات کی خدمات جانے ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو بات سمجھانی ہے اس کو ذہن نشین فرما دیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن عظمت والا ہے، اور عظمت قرآن پہ گفتگو کا ایک طریقہ یہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، پڑھانے والے کو یہ ملتا ہے، جس جگہ پہ پڑھا جائے اس کی قیمت یہ ہے، جس کے ساتھ تعاون کرے ان کو یہ ملتا ہے، قرآن کریم کی بلاغت یہ ہے، قرآن کریم کی وساحت یہ ہے، قرآن کریم کا چیلنج یہ ہے، قرآن کریم میں مضامین یہ ہیں، قرآن کریم میں خانقاہ بات کی ہے، یہ قرآن کی عظمت پہ دلائل اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن با وفا ہے، قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن با وفا ہے، قرآن بے وفا بے وفائی نہیں کرتا۔ جو قرآن سے جڑتا ہے قرآن اس سے کیسے تعلق کو نبھاتا ہے، اس کو مزید واضح کرنے کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں، قرآن عظمت والا ہے، قرآن با وفا ہے، قرآن جتنی بڑی کتاب ہے اتنے قرآن کے مخالف ہیں۔ جس قدر قرآن عظمت والا ہے اسی قدر قرآن کے مخالف دنیا میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پوری کائنات میں شخصیات میں سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد پیغمبر کی ذات ہے، وہ ذات جتنی بڑی ہے اس کی اسی قدر مخالفت ہے۔ کسی بندے کی مخالفت کا زیادہ ہونا اس کے چھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، مخالفین کا بڑھ جانا اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر جتنے بڑے ہیں ان کی اسی قدر مخالفت ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہیں کہ نبوت کو دفاع کی حاجت نہیں، ہم دل کی دفاع کرتے ہیں اور پیغمبر کے لیے نہیں اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے ہمارے پیغمبر کا نام یہ نام محمد ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو محمد کا نام کیوں دیا ہے؟ ساری ہمتیں چھوڑیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہو اس کے مخالف کتنے بڑے ہیں۔ میرے اللہ کے علم میں تھا میرا محمد میں نے بڑا بنایا، اس کی مخالفت بھی ہوگی، اور جب کوئی مخالفت کرے تو کبھی استعمال قلم کرتا ہے، کبھی استعمال زبان کرتا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا اس لیے کہ جب پیغمبر کی مخالفت ہوگی کبھی اس کے خلاف قلم چلے گا، کبھی اس کے خلاف زبان چلے گی، اور بعض لوگ میرے محمد کا دفاع کریں گے۔ دفاع کرنے والوں کا ذہن نہ بنے، ہم نے دفاع کر کے حضرت محمد پہ احسان کیا ہے، میرے محمد کو تمہارے دفاع کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی مدد کی جائے، جو پیغمبر کے خلاف لکھے گا پہلے محمد لکھ کے مدد کرے گا، پھر پیغمبر کے خلاف لکھے گا، جو نبی کے خلاف بولے گا پہلے محمد کہہ کے مدد کرے گا پھر پیغمبر کے خلاف بولے گا۔ جب نبی کے خلاف بولے تو لوگ کہیں گے بے حیا کچھ حیا کر لیتا، محمد بھی کہتا ہے ان کے خلاف بکتا بھی ہے۔ جب قلم محمد کے خلاف لکھے گا قلم کہے گا کچھ حیا کر لیتا، محمد بھی کہتا ہے ان کے خلاف لکھتا بھی ہے۔ خدا نے پیغمبر کو نام محمد دے کے ان کے نام میں دفاع رکھ دیا ہے، ان کے لیے دفاع کی حاجت انہیں نہیں ہمیں، پیغمبر کے دفاع کی حاجت انہیں نہیں ہے بلکہ ہمیں ہے۔ ان کا تو نام ہی ایسا ہے کہ اس نام میں دفاع موجود ہے، اعتراض بعد میں ہے دفاع پہلے۔ ہمارے پیغمبر بڑے ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں لیکن ان کے لیے نہیں، اپنی عاقبت کے لیے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے۔ اور بات توجہ سے سمجھنا، اسی طرح قرآن بڑی کتاب ہے، جب کتاب عظمت والی ہو لوگ اس کے خلاف بولتے بھی ہیں۔ ایک طرف قرآن نے خود استعمال کیا ہے کہ قرآن کریم نے اپنے حجت ہونے پہ دلائل دیے ہیں، قرآن نے چیلنج سے کام لیا ہے، اور مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور چیلنج کو خلاف شریعت بھی کہتے ہیں کہ تم چیلنج کیوں دیتے ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ خلاف کیسے ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کی کتاب ہونے پہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تم دلیل میں ایک بات کہو گے، دنیا میں چیزیں دو قسم کی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کی نسبت اللہ کی طرف کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، تو دنیا میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ نسبت انسان کی طرف کہ یہ چیز انسان نے بنائی ہے۔ ان دونوں میں فرق آپ کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر یہ میں آپ سے پوچھوں کہ میرا سر کس نے بنایا، آپ سب کہیں گے خدا نے بنایا۔ اگر میں پوچھوں کہ میری پگڑی کس نے بنائی، کوئی بھی نہیں کہا خدا نے بنائی، یہ کہے گا فلاں مل نے بنائی۔ اگر میں پوچھوں یہ ہاتھ کس نے بنایا، سب کہیں گے خدا نے بنایا۔ میں پوچھوں میرے ہاتھ میں گھڑی کس نے بنائی، آپ خدا کا نام نہیں، آپ کہیں گے فلاں کمپنی نے بنائی۔ یہ دونوں میں فرق آپ نے کیسے کیا ہے؟ سر خدا نے بنایا، گھڑی فلاں فیکٹری نے بنائی، ہاتھ خدا نے بنایا اور یہ گھڑی فلاں کمپنی نے بنائی۔ یہ فرق کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یہ دنیا میں اصلی ضابطہ ہے کہ جس جیسا دنیا میں لوگ بہت بنا سکیں یہ دلیل انسان نے بنایا، اور جس جیسی کوئی نہ بنا سکے یہ دلیل خدا نے بنایا۔ یہ میرے سر جیسا ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے سب نہیں بنا سکتے، یہ دلیل ہے خدا نے بنایا ہے۔ میری پگڑی جیسی کروڑ پگڑیاں بن سکتی ہیں، یہ دلیل ہے انسان نے بنائی ہے۔ میرے ہاتھ جیسا دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں ہاتھ نہیں بنا سکتے، لیکن میری گھڑی جیسی کروڑ گھڑیاں بن سکتی ہیں، یہ دلیل ہے انسان نے بنائی ہے۔ جب یہ ضابطہ جواب قبول کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل قرآن خود دیتا ہے۔ قرآن میں خدا چیلنج کرتا ہوں، میرے قرآن جیسا تم قرآن لا کر دکھاؤ، اگر انسان نے بنایا تم نہیں لا سکتے۔ پھر میں چیلنج کرتا ہوں، تم 10 روپے لے آؤ، پھر کہہ دینا انسان نے بنایا، اگر نہیں بنا سکتے تو پھر میرا چیلنج ہے فاضل صورت میں مصری ایک صورت لے آؤ، اگر نہیں بنا سکتے تو پھر مانو خدا نے بنایا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، اس کی دلیل یہ ہے اس قرآن جیسی کتاب انسان نہیں بنا سکتا، اگر بنا سکتا تو پھر کتاب انسان کی ہے، اگر نہیں بنا سکتے تو پھر دلیل کی کتاب اللہ کی ہے۔ خدا نے چیلنج دیا ہے، آپ کہتے ہیں چیلنج دینا خلاف شریعت ہے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں خلاف شریعت ہے، خلاف شریعت ہے، میری سمجھ سے باہر ہے قرآن پڑھنے والا بندہ یہ بات۔ ہاں آپ کہہ دیں میں چیلنج نہیں دے سکتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نہ دیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ دیں؟ کون کہہ دیں آپ دیں؟ دینے والے کو تو خلاف قرآن نہ کہیں نا، میری بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ لوگ کتنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے مجاہد کتنے ہیں، دو چار، اب اس کا معنی جہاد کے انکار کر دیں، بھئی آپ نہیں کر سکتے نہ کرو، میں نہیں کر سکتا نہ کرو، انکار تو نہ کریں نا۔ آپ میں سے قرآن کے حافظ کتنے ہیں؟ آپ اگر حفظ نہیں کر سکتے تو حافظ ہونے کا انکار کر دیں، آپ سباشرہ کے قاری نہیں بن سکتے سباشرہ کا انکار کر دیں، مفتی نہیں بن سکتے تو اس کا انکار کر دیں۔ جو کام نہیں کر سکتے انکار نہ کریں، اس کو مانیں، یہ ہے۔ لیکن ہم نہیں کر سکتے، ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا، اور ہر بندے کو ہم ہر کام کرنے پر مجبور بھی نہیں کرتے۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا، قرآن کا عظمت کیا ہے، قرآن با وفا ہے۔ جب ہم میں بات شروع کرنے لگا ہوں مختصر تمہین کے بعد، میں عرض کرتا ہوں قرآن با وفا ہے۔ جب اعتراض قرآن پہ ہے، دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پہ آیا، دفاع خدا کے قرآن نے کیا ہے۔ اعتراض میں دیوبند سے نہیں پیچھڑتا، میں فخر سے کہتا ہوں میں دیوبندی، جو بات میں کراچی کہتا ہوں یہی بات سرگودا کہتا ہوں، یہی بات خیبر پختونخوا کہتا ہوں، یہی بات بلوچستان کہتا ہوں، یہی بات ملک میں کہتا ہوں، یہی بات ملک سے باہر کہتا ہوں، تو مجھے دیوبندی ہونے پر فخر ہے۔
تو میں نہیں ہے فخر، تم سر چپاؤ، میں تمہیں تو مجبور نہیں کرتا، میں اپنی بات کہتا ہوں، مجھے فخر ہے. یہ عجیب بات یہ ہے، میں کہتا ہوں مجھے فخر ہے، مولانا کہا کہ تقریر ان کے خلاف کی ہے، بھائی ان کے خلاف نہیں ہے، مجھے فخر ہے، مجھے. میں آپ کے مسجد میں تقریر کروں اپنی پگڑی کے سفید ہونے پر، اب دس بندے کہتے ہیں جی رات مولانا صاحب ننگے سر کے خلاف تقریر شروع کر دی. میں دلائل دوں اپنی داڑھی پر، تم کو جی آج داڑھی منڈو کے خلاف تقریر شروع کر دی ہے. بھائی تمہارے خلاف تقریر کر دی ہے، میں تو اپنی داڑھی پہ اپنی پگڑی پہ دلیلیں پیش کر رہا ہوں، تمہارے خلاف میں نے کب تقریر کی ہے؟ خواہ مخواہ کو اپنے خلاف نہ سمجھا کرو، کوئی دل تھوڑا سا بڑا رکھا کرو. کراچی بڑا شہر ہے، بڑے لوگوں کا بڑا دل ہونا چاہیے، ہم چھوٹے سے دیہات میں ہیں، ہمارا چھوٹا دل ہونا چاہیے. یہ بات میں تمہیں نہ سمجھاؤں تو مجھے سمجھاؤ، میری گزارش سمجھ آ رہی؟ تو عنوان کیا ہے؟ جب اعتراض قرآن پہ ہے، دفاع بولو، دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہے، دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے. قرآن پہ اعتراض کیسے ہے؟ اعتراض لوگوں نے بہت کیے ہیں، میں ایک تو شروع کرتا ہوں. قرآن کریم میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور رائمل کی تبلیغی شاہ ہے، میں وہاں بیان کے لیے گیا، مولانا سلیم وہاں کے شیخ العدیز ہیں، مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے کچھ طلبہ جو حبشہ سے آئے اور تبلیغ فضائل اعمال کی محنت سے آئے، کچھ ان کے لڑکے جامعہ ابوبکر کراچی آئے، ہمارے لڑکوں سے ملنا شروع کیا، فضائل اعمال پر اعتراضات کیے، اب ہمارے بچے جو ہماری محنت سے آئے وہ فضائل اعمال کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے. میں نے ان کو بلائے، میں سمجھاتا ہوں، ایک دو چار طالب علم سے کمرے میں آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فضائل اعمال کی تعلیم میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ انہوں نے کہا جی کچھ فضائل اعمال پہ اعتراض تھے، ہم نے ان سے مانگے، انہوں نے جواب نہیں دیا، ہم نے بیٹھنا چھوڑ دیا، جواب دیں گے، ہمیں قائل کریں گے، ہم تب بیٹھیں گے. میں نے کہا بیٹا تمہیں اعتراض فضائل اعمال میں تھے، تمہیں جواب نہیں ملا، تم نے فضائل اعمال کو چھوڑ دیا، اگر کوئی اعتراض قرآن پہ کرے اور تمہیں جواب نہ ملے تو پھر قرآن بھی چھوڑ دو گے. اس نے کہا جی ایسے اعتراض ہیں کہ ان کا جواب نہ ملے. میں نے کہا جواب تمہیں نہیں ملے گا، جواب تو ہے، فضائل اعمال پہ اعتراض تم نے کیے، جواب تو ہے، تمہیں نہیں ملے گا. قرآن پر اعتراض اگر کوئی کرے اور تمہیں جواب نہ ملے تو پھر قرآن چھوڑ دو گے. اور یہ کوئی اعتراض، میں نے کہا میں دو چار پیش کر دیتا ہوں، چلیے نمبر ایک، قرآن کریم میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک بندہ اعتراض کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، اور سورۃ الفاتحہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں میری دلیل یہ ہے، سورۃ الفاتحہ میں آیت ہے ایاک نعبد و، جس کا معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین جس کا معنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب سوال کرنے والا یہ بات پوچھتا ہے، بتاؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں؟ آپ بتاؤ، بتاؤ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ اللہ کا کلام ہے، تو ایاک نعبد و جب اللہ بولیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ایاک نعبد اللہ کا کلام ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بولو، اللہ کہہ رہے ہیں نا میں تیری عبادت کرتا ہوں، تبھی اللہ کا کلام ہوگا. اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ کا کلام کیسے؟ اگر اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے، معبود نہ رہا، عابد بن گیا، کلام سچا ہے. اور اگر عبادت نہیں کرتا تو کلام سچا نہیں ہے. اب آپ کلام اللہ کہو گے تو مارے گے، نہ کہو گے تو بس گے. میں نے کہا اس کا جواب تو دے، قرآن کریم ہے ایاک نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ ایاک نستعین اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو اللہ کسی سے مدد مانگتا ہے؟ جب مدد نہیں مانگتا تو اللہ کا کلام کیسے؟ اگر اس کو سچا مان لے اِیّاک نستعین کو تو پھر اللہ مدد مانگنے والا ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے. اور اگر کلام سچا نہیں ہے تو پھر کلام خدا نہیں ہے. کلام خدا تو کبھی بھی جھوٹا ہو نہیں سکتا. میں نے کہا بیٹا تو بتا دے اس کا جواب کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں آتا. میں نے کہا پھر مان لے سورۃ الفاتحہ خدا کا کلام نہیں ہے. کہتا جی کلام خدا تو ہے. میں نے کہا اعتراض کا جواب دے. کہا جی مجھے جواب نہیں آتا. میں نے کہا نہیں آتا پھر کیا کرے گا؟ کہتا ہے کسی سے پوچھ لو گا. میں نے کہا فضائل مال پہ اعتراض تھا، تجھے جواب نہیں آیا تو پوچھ لیتا. کہتا ہے مجھ سے پوچھا ہے. میں نے کہا یہ فضائل والے ہیں، یہ دلائل والے ہیں نہیں. فضائل ان سے لے، دلائل ہم سے. جن کا کام فضائل تھا ان سے دلائل مانگنا یہ باقی پہ جا ہے. فضائل ان کے دل میں دلائل، اور میں بیٹھا ہوں آپ مجھے فجر تک مجلس میں دو. ہمارے تبلیغ پر اعتراض کرو، ہمارے خانقاہ پہ کرو، دیوبند کی طرز تعریف پہ کرو، دیوبند کی سیاست پہ کرو، دیوبند کے جہاد پہ کرو. میں کھلا افسر تمہیں دیتا ہوں، فجر تک تم سوال کرتے رہو. میں دیکھتا ہوں تمہاری چٹیں مکتی ہیں یا میرے دلائل پر. آپ محنت کرو. میں سمجھتا ہوں میرے ان جملوں کو بات کراچی والے سنی کا مہینہ یہ سمجھتے نہیں، یہ تو کبر کی بات ہے، یہ تو بڑک کی بات ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، لیکن میں ان باتوں سے پرواہ نہیں کرتا. میں اپنی قوم کا مورال بلند کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھول جاؤ، تمہارے پاس دلائل نہیں، دلائل ہے تم سنتے ہوئے. دلائل ہے تم اپنا مراد ذرا بڑا رکھو نا. آپ بجھڑتے کیوں ہو، بجھڑتے کیوں ہو، پیچھے کیوں اٹھتے ہو؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، چونکہ مولانا مجھے امیر عمر صاحب فرما رہے تھے ہماری مجلس میں کچھ علماء بھی ہیں، تو میں علماء سے عرض کرتا ہوں، ہم نے ہمیشہ اسٹیج پہ کہا اولاد کا آبائی فجینی بے مثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میں کہتا ہوں اسٹیج پہ یہ بھی کہو لیس الخطا من یقول کانا بی الخطا من یقول ہانا دا. یہ مولوی سمجھتے ہیں نا، یہ بھی کہو لیس الخطا من یقول کانا بی. مولانا قاسم نلوتوی میرے باپ دادا، حکیم الامت میرے والد، احمدنی میرے والد، روحانی ہمارے باپ ہیں. میں نے مانا ہمارے بڑے ہیں، لیکن خود الفتا میں یقول کا نبی. بھائی پہلے ہم سے بات کرو پھر حضرت خانوی پر اعتراض کرنا، پہلے ہم سے بات کرو پھر مولانا نوروزی پہ اعتراض کرنا، پہلے ہم سے بات کرو پھر مدنی کے خلاف بولنا، پہلے ہم سے بات کرو پھر کشمیری پہ بات کرنا، پہلے ہم سے بات کرو پھر شیخ الہند کے خلاف بولنا. ہم ہیں نا، تم اتنے اوپر دکھ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ مجھے ایک چھوٹی سی لطیفہ تو نہیں بڑے لوگ سناتے ہیں، میں چھوٹوں میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. میں دبئی گیا، میرا ایک مرید ہے پولیس ملازم تھا. مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب میری بچی ہے 3 سال کی عمر کی ہے اور گھر بیٹھی تھی تو کہہ رہی ہے ہم ہیں نا، ہم ہیں نا. میں نے کہا تجھے کیا ہوا، ہم ہیں نا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو مجھے کہتی ہے ابو، کہتی ہے ابو موبائل کھول. چھوٹی تھی نا، اس نے کھولا تو میرا اس نے جب بیان آیا نا، اس نے کہا یہ دیکھو. میں نے کہا نا بھائی اعتراض ہے تو ہم ہیں نا. اس بچی نے یاد کیا ہم ہیں نا. میں نے کہا چلو کوئی بات تو اس کو بھی یاد ہوئی نا. آدمی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو. اب ذرا توجہ رکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اعتراض کیا تھا؟ ایاک نعبد یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایاک نستعین یہ اللہ کا کلام. دلیل کیا ہے؟ اگر یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ عبادت کرتے ہیں، کلام سچا ہوا لیکن معبود نہیں عابد بنے. اگر آپ کہتے ہیں عبادت نہیں کرتے، کلام سچا نہیں ہے، اور جب سچا نہیں کلام خدا نہیں ہے. ایاک نستعین اگر کلام اللہ ہے، آپ کہو اگر اللہ مدد مانگتے ہیں کلام سچا ہے لیکن خدا نہ ہوئے، خدا مدد مانگتا نہیں مدد کرتا ہے. اگر کلام سچا نہیں ہے تو کلام خدا نہ ہوا. میں نے کہا اعتراض قرآن پر ہے، جواب جو اوپر دوباروں نے دیا ہے. ایک ہیڈ ماسٹر کے اسکول میں بچہ آتا ہے، ہیڈ ماسٹر بچے کو سکھاتا ہے بیٹا درخواست لکھو، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر کا اگر تمہیں چھٹی چاہیے درخواست یوں لکھنا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، گزارش ہے کہ بندہ کے چچا کی شادی ہے، 3 یوم کی رخصتی رخصت عنایت فرمائے، خدمت عبد الرحمن میں نے کیا درخواست کس نے لکھی ہے؟ جانی ہے ماسٹر نے لکھی ہے. ہم کہیں گے یہ درخواست سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ کیا مطلب؟ اگر تو کہتے ہیں سچی ہے تو کہتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر. یہ ہیڈ ماسٹر کس ہیڈ ماسٹر کو بخدمت جناب کہہ رہا ہے؟ اگر ہیڈ ماسٹر کی درخواست ہے اس کے کون سے چچا کا نکاح ہے؟ یہ کون سا عبد الرحمان ہیڈ ماسٹر کا نکاح ہیڈ ماسٹر کا نام ہے؟ تو یہ بتائیں ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے کیا یہ لکھی ہے؟ میں نے کہا لکھی ہیڈ ماسٹر نے. اس کا تو چچے کی شادی نہیں ہے. یہ کیوں کہتے ہیں میرے چچا کی شادی ہے؟ اس کا نام تو عبد الرحمان نہیں ہے. یہ کیوں کہتے ہیں بجلی عبد الرحمان ہے؟ اب بات اچھی طرح سمجھنا. یہ درخواست ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے لیکن اعتراض تب ہوتا جب ہیڈ ماسٹر درخواست لکھتا اور اپنے لیے لکھتا کہ مجھے چھٹی چاہیے. درخواست ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے لیکن اپنے لیے نہیں لکھی. چھوٹے بچے کو سکھانے کے لیے لکھی ہے. بیٹا جب چھٹی چاہیے درخواست یوں لکھنا دیا کا نابود و کلام خدا ہے. لیکن اعتراض تب ہوتا جب یہ کلام خدا خدا کے لیے ہوتا. یہ کلام خدا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں ہے, یہ بندے کے لیے ہے. اللہ بتا رہے ہیں جب میری عبادت کرے تو دیا کا نابود و کہنا, جب ان سے مدد مانگے دیا کا نستعین و کہنا. تو کلام خدا خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ کلام خدا بندہ خدا کے لیے. میں نے کہا اعتراض قرآن پر ہے. پھر دکھا دیوبند والے کرتے ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اسی فاتحہ پہ بات کرتے ہیں. میں فاتحہ پہ بولتا جاؤں گا میں بلا مبالغہ کرتا ہوں, یہ فجر تک میں فاتحہ پہ بڑے آرام سے بول سکتا ہوں جس میں مجھے کوئی اٹکن کی ضرورت بھی نہیں ہے, تمہارے نعرے کی حاجت بھی نہیں ہے, تمہاری داد کی حاجت بھی نہیں ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. میں دلائل دوں گا تو آپ کو محسوس ہوگا. آپ توجہ رکھنا. ایک شخص یہ بات کہتا ہے اور یہ فاتحہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ہم نے پوچھا کیوں نہیں ہے, ذرا اس کی دلیل سننا. اب بات کہاں سے چلی, ذرا اس کا پس منظر بھی ذہن میں رکھ لیں. ہم بحمد اللہ تعالی احناف ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے ہماری نماز سنت کے مطابق ہے. ہمارا دعویٰ ہے ہماری نماز نبی والی ہے. ہمارا دعویٰ ہے ہماری نماز مقبول ہے. ہمیں کوئی جھجھک کس میں ہرگز نہیں ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا امام فاتحہ اور 113 سورتیں پڑھتا ہے اور ہم امام کے پیچھے 114 سورتوں میں سے کوئی سورت بھی نہیں پڑھتے. میں بس منظر بتانے لگا. اب ایک بندہ ہمیں یہ پوچھتا ہے بھائی تم امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے کہا یہ طرز غلط ہے. ہم سے پوچھو امام کے پیچھے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ میں علماء کی خدمت میں عرض کروں گا فاتحہ خلف امام اور ترک خلف فاتحہ یہ قرآن غلط ہے. اصل قرآن یہ ہے کہ امام کے پیچھے قراءت کرنی چاہیے یا امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں قرآن غلط دیا گیا, غلط قرآن دے کے الجھا دیا گیا. جیسے ابھی تراویح آنے والی ہے, ان دنوں میں طوفان بدتمیزی برپا ہوگا. یہ تراویح 8 پڑھنی ہے یا تراویح 20 پڑھنی ہے یہ یقین فرما لے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, آپ چٹ لکھ لیں ورنہ کسی سے فون کر کے پوچھ لیں. ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے. اصل اختلاف یہ ہے رمضان میں تراویح ہے یا تراویح نہیں. عنوان بنایا گیا 8 ہے یا 20 ہے. جو تراویح مانتا ہے وہ 20 مانتا ہے, جو نہیں مانتا وہ 8 کہتا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پورے سال میں 8 رکعت نفل ہے. جب 11واں پڑھو تو نام تہجد ہے, جب رمضان میں پڑھو تو نام تراویح ہے. وہ تراویح مانتا ہی نہیں ہے. ہم تہجد الگ مانتے ہیں, تراویح الگ مانتے ہیں. اصل بحث یہ ہے رمضان میں تراویح ہے یا تراویح نہیں. اور الجھا کیا دیا, 20 ہے یا 8 ہے. اور پھر ہمارے لوگ کہہ سکتے ہیں چلو جس نے 8 پڑھی ہے اس کے پاس بھی تو حدیث ہے نا, کوئی حدیث تو اس کے پاس بھی ہے. ہم نے کہا بھی جھگڑا 8 اور 20 کا ہے ہی نہیں, جھگڑا تو تراویح عدم تراویح کا ہے. جو تراویح مانتا ہے وہ 20 مانتا ہے, جو نہیں مانتا وہ 8 کہتا ہے. تہجد کا نام تراویح رکھ کے وہ تمہیں تراویح سے دور کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں تہجد الگ عبادت ہے, تراویح الگ عبادت ہے. میں انشاءاللہ کل ہمارا تقویٰ میں بیان ہوگا, میں تراویح پر اپنی نقلی دلائل پیش کروں گا. ہم 20 کیوں پڑھتے ہیں, نقلی دلائل کیا ہے؟ نقلی تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, اپنی دلائل کیا ہے کہ تراویح 20 ہونی چاہیے, اس سے کم کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. میں سمجھا لگا بھائی ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. بھائی دلیل کیا ہے؟ ہم نے دلیل پیش کی اذا قرئ القرآن فاستمعوا رسولہ وانصتوا لعلکم ترحمون. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ. یہ آیت قرآن کے بارے میں ہے, نماز کے بارے میں ہے. اب آیت کا معنی کہ جب امام قرآن پڑھے تو تمہیں سننا چاہیے اور چپ رہنا چاہیے. فجر مغرب عشاء میں امام کی آواز آتی ہے لہذا سننا چاہیے. زور و عصر کی نماز میں امام کی آواز نہیں آتی, تم سن نہیں سکتے, تمہیں خاموش اب بھی رہنا چاہیے. نمازیں دو قسم کی ہیں, آیت میں حکم بھی دو قسم کے ہیں. جب فجر مغرب عشاء کی نماز ہو حکم استمع اولا, اور جب زور و عصر کی نماز ہو حکم انصتوا. آواز آئے تو سنو, نہ آواز آئے تو تکبیر ہو. یہ کہاں لکھا ہے؟ تفسیر مدارج میں لکھا ہے, میں حوالے اس لیے پیش کرتا ہوں, میری طرف اس کو پیش نقل نہ کر دے رہا. اب امام قرآن پڑھے تو تم امام کے پیچھے نہ قرآن پڑھنا سننا اور تم نے چپ رہنا ہے. اب ایک شخص مجھے کہنے لگا, مولانا صاحب یہ دلیل آپ کی نہیں ہے, یہ دلیل تو ہماری ہے, الٹا چور کو دوال کو ڈانٹے. آپ کو تعجب ہوگا, یہ دلیل تمہاری نہیں ہے, یہ دلیل ہماری ہے. بھائی تمہاری دلیل کیوں ہے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو, جب امام قرآن پڑھتا ہے ہم خاموش رہتے ہیں. بھائی جب امام فاتحہ پڑھتا ہے تم تو پڑھتے ہو. کہا جی وہ قرآن نہیں ہے, وہ تو ام القرآن ہے. توجہ رکھنا, وہ قرآن نہیں ہے بلکہ ام القرآن ہے. قرآن نے کہا جب قرآن پڑھے تو سنو, الحمد سے لے کر وللظالمین تک یہ ام القرآن ہے. امام پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں, اور جب امام الف لام میم سے قرآن شروع کرتا ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں. تو فاتحہ قرآن نہیں ہے بلکہ فاتحہ ام القرآن ہے. تو یہ دلیل تو ہماری ہے, تو ہماری دلیل نے کہا جی ہماری ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضرت آدم انسان ہے یا ابو الانسان ہے, حضرت حوا انسان ہے یا ام الانسان ہے, حضرت پیغمبر یہ بشر ہیں یا سید البشر ہیں, مجھے کیا مانا؟ میں نے کہا آدم ابو الانسان ہے. کہا جی ہاں. میں نے کہا انسان تو نہیں ہے. کہا جی کیوں نہیں ہے, انسان ہے تبھی ابو الانسان ہے. میں نے کہا ام حوا یہ ام الانسان ہے, انسان تو نہیں ہے نا. کہا جی انسان ہے تبھی تو ام الانسان ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی یہ سید البشر ہے, بشر تو نہیں ہے نا. کہا جی بشر ہے تبھی تو سید البشر ہے. میں نے کہا جس طرح حضرت آدم پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان ہے, حوا پہلے انسان ہے پھر ام الانسان ہے, حضور پہلے بشر ہے پھر سید البشر ہے, فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن. یہ قرآن نہ ہو ام القرآن ہو ہی نہیں سکتی. جو جنس ماں کی ہے وہی جنس اولاد کی ہے, جنس تھوڑی بدلا کرتی ہے. پہلے قرآن مانو گے تو پھر ام القرآن مانو گے, جنس بدلتی نہیں ہے. اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, یہ میری بات توجہ سمجھنا. اللہ کے نبی, توجہ رکھنا, اللہ کے نبی یہ انسان ہے اور آپ کی ایک صرف دائی ہے, صرف بشیر ہے, صرف مزمل ہے, صرف مدثر ہے, اور ایک صرف آپ کی نور ہے. اللہ کے نبی کون ہے؟ بولو انسان. اللہ کے نبی کون ہے؟ دلیل سمجھنا, جہاں تک میں لے کر جانے آپ کا ذہن نہیں ہے. اللہ کے نبی کون ہے؟ انسان. اور آپ کی صرف کیا ہے؟ نور. لوگ کہتے ہیں جب قرآن نے نور کہا ہے اب انہیں بشر کیوں کہتے ہو, جب ان نور کہا ہے انہیں انسان کیوں کہتے ہو؟ کراچی والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت خالد بن ولید کا نام حضرت خالد ہے اور آپ کے صفت سیف اللہ, اللہ کی تلوار. علی حضرت علی کا نام ہے اور آپ کے صفت اسد اللہ, اللہ کے شیر. اب کوئی بندہ یہ کہے خالد کو انسان نہ کہو, یہ تو اللہ کی تلوار ہے. حضرت علی کو علی انسان نہ کہو, یہ تو اللہ کے شیر ہے. ہم اسے کہیں گے اللہ کا شیر ہونا صفت ہے, اصل انسان ہے. سیف اللہ ہونا صفت ہے, اصل انسان ہے. نور ہونا صفت ہے, اصل انسان ہے. سیف اللہ کی تلوار بننے سے انسانیت ختم نہیں ہے، حضرت علی کے شیر اللہ بننے سے انسانیت ختم نہیں ہے، پیغمبر کے نور بننے سے انسانیت ختم نہیں ہے۔ پہلے انسان ہے جو آپ کی ذات ہے، پھر نور بھی ہے جو آپ کا وصف ہے۔ وصف کے آنے سے ذات تھوڑی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک بار اگلی جو بات میں سمجھانے لگوں، وہ لوگ جو خود کو شاہ صاحب کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں حضور بشر نہیں تھے، ان سے پوچھو تم کون ہو، بشر یا نور؟ پوچھو بھائی شاہ صاحب سے پوچھو تم کون ہو، بشر یا نور؟ وہ کیا کہے گا بولو؟ اولاد کن کی ہیں؟ حضور کی۔ اور وہ کون ہے؟ وہ نور ہے۔ وہ نور ہے تو تم ان کی اولاد سے بشر کیسے؟ اگر وہ بشر ہیں تبھی آپ ان کی اولاد ہو گئے نا۔ باپ کی نسل الگ ہو، اولاد کی الگ ہو، یہ اولاد میں عیب ہے یا اولاد کی خوبی ہے؟ ہم تو تمہاری خوبی مانتے ہیں کہ جو آپ کے نانا ابو کی نسل ذات تھی وہی آپ ہیں، یہ تو آپ کی خوبی ہے۔ نانا ابو کی اور نسل ہے، نواسے بیٹے کی اور ہے، یہ آپ کا عیب ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، عزت تبھی ہوگی نسل آپ کی بشر ہے، ذات نبی کی بشر ہے، ورنہ آپ کی عزت کیسے ہوگی؟ ہم تو آپ کو عزت دے رہے ہیں اور آپ بلا وجہ اپنی عیب کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو فاتحہ پہلے بولو قرآن ہے، اور پھر ام القرآن ہے، توجہ رکھنا۔ تم کہتے ہو، میں انہیں کہہ رہا ہوں، تم کہتے ہو قرآن پہلے ہے اور حدیث بعد میں ہے، میں نے کہا تمہیں، تم نے قرآن فاتحہ کو ام القرآن کہا، کوئی اس پہ عیب پیش کر سکتے ہو؟ ساری آیت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا فاتحہ کو آپ نے ام القرآن کہا، حدیث تمہارے پاس ہے؟ جی ہمارے پاس حدیث ہے۔ میں نے کہا دیوبند والے ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہے، ہم نے قرآن کھولا، ہمیں آیت ملی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ خدا نے فاتحہ کو قرآن کہا ہے، ہم نے حدیث کھولی ہے، ہمیں پتا چلا ہمارے نبی نے فاتحہ کو ام القرآن کہا ہے، تو فاتحہ کو قرآن قرآن نے کہا ہے، ام القرآن نبی کے فرمان نے کہا ہے، قرآن پہلے ہے فرمان بعد میں ہے، تو فاتحہ قرآن پہلے ہے ام القرآن بعد۔
میں یہ کہہ رہا تھا اس سے بھی یہ تو کم ہے، اس سے اگلا حملہ اتنا سخت ہے کہ جس سے عام بندہ سفلتا نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت ہماری دلیل ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ۔ میں نے کہا تمہاری دلیل کیسے؟ کہ جب امام ام القرآن پڑھے ہم پڑھتے ہیں، اور جب امام قرآن پڑھے ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ فاتحہ قرآن نہیں ہے، خود نے کہا جی فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے، ذرا ان کے دلائل دیکھنا کیسے تیاری کرائی جا رہی ہے۔ خود نے کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ تم بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں، آپ بتاؤ بولو قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارہ کہاں سے شروع؟ الف لام میم سے۔ دوسرا، تیسرا، اور تیسواں؟ فاتحہ کدھر گئی؟ تیاری دیکھو ان کی، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا، تو فاتحہ کدھر گئی؟ وہ کہتے ہیں اگر سورۃ الفاتحہ قرآن ہوتا، ادھر کہتے ہو قرآن کے 30 پارے ہیں، ادھر کہتے ہو فاتحہ کسی پارے کا جز بھی نہیں ہے۔ تو جب فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں ہے تو پھر مانو نا فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ اب جب یہ سوال ہونا ہے نا، آپ نے پھر کہنا ہے مولانا میر عمر صاحب سے، مولانا عمر صاحب تریس سے لائے گئے، یہ ٹیلی فون تو ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے، اور جب یہ نہیں ہونا آپ نے کہنا شرارت ہے، فتنہ ہے، پھر قبریت ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھی طرح بات تو سمجھیں، مجھ پہ ان نے سوال کیا، ان کا سوال کیا تھا؟ قرآن کے پارے 30 ہے، پہلا الف لام میم سے، دوسرا تیقولو سے، آخر یم یتساءلون سے، مولانا فاتحہ کدھر گئے؟ میں طلبہ سے بطور خاص کہتا ہوں اور عوام الناس سے بطور خاص کہتا ہوں، ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیا کرے، سوال پہ سوال کیا کرے۔ کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال یہ سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہے، یہ وہ ہے جسے دستگاہ میں جواب تحقیقی کہتے ہیں، کبھی سوال پر سوال، سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ وہ طرز ہے جسے دستگاہ میں ہم جواب الزامی کہتے ہیں۔ الزامی تحقیقی کون سمجھے گا؟ آسان سا ترجمہ یہ ہے، کبھی سوال کا جواب، سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں اپنے اس اصول کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دیا کرتا ہوں۔ ایک تو مثالیں سے نشین فرما لیں، مجھے ایک آدمی نے فون کیا، یعنی میرے پاس چار آدمی وہ کھڑے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے رب سے اٹھتے اور جاتے رب الجلال کرنا چاہیے، اور مولانا صاحب ہم نہیں کرتے۔ ان کا سوال یہ ہے، کوئی ایک حدیث دکھا دو اللہ کے نبی نے رب الجلال کرنے سے منع کیا ہو، ہم چھوڑ دیں گے اور مکے حنفی بن جائیں گے۔ آپ ان کی تیاری دیکھو، ایسا سوال تلاش کر کے دیں گے کہ جس کو جواب سے تلاش کرنے میں آپ کو بھی دیر لگے۔ میں نے کہا وہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں، کہا جی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا موبائل ان کو دے، سپیکر آن کر دے، ان کی سبزت کا تماشا آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب ان نے سوال کیا، شیخ صاحب ہمارا سوال ہے۔ میں نے کہا فرمائیں، کہا جی ایک حدیث دکھاؤ اللہ کے نبی نے رب الجلال سے منع کیا ہو، ہم چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا تم ایک حدیث دکھاؤ اللہ کے نبی نے رب الجلال کا حکم دیا ہو، ہم شروع کر دیں گے۔ وہ فوراً پھسل گیا، جب پھسل جائے تو وہ ہے، اور ڈٹ جائے تو جو اوپر دوڑانا ہے۔ مجھے کہنے لگا اور یہ اللہ کے نبی نے حکم تو نہیں دیا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا تو ہے نا۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں، چلو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے چھوڑا تو ہے نا۔ حکم کی حدیث تو دکھائے گا، منع کی ہم دکھائیں گے، کرنے کی تو دکھائے گا، چھوڑنے کی ہم دکھائیں گے۔
جیسا سوال ہے ویسا سوال کرو، اس کو بھی ذرا کام پہ لگاؤ، پھر دیکھنا الٹ کے کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ ایک مولوی صاحب نے سوال کیا اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے، تمہیں بھی تعجب ہوگا، ایسے سوال بھی ہوتے ہیں۔ اب سوال کیا گیا، اس نے کہا دیکھو ناف سے نیچے جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے۔ ناف سے نیچے جگہ، یہ میں ان کی تقریر سنا رہا ہوں اور دیکھنا کتنی سخت ہے۔ ناف سے نیچے جگہ ناپاک ہے اور سینے پر جگہ، کہتا ہے ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو دیو بند بنتا ہے، گند ہی گند، دیو بند بنتا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھو اہل حدیث بنتا ہے۔ ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو دیو بند بنتا ہے، پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ اب تو عوام نے الجھن میں آنا ہے کہ الجھن میں۔ اب اس کا جواب تو بخاری شریف میں نہیں ملنا، اس کا جواب تو مسلم ترمذی میں نہیں ہے، اس کا جواب تو شامیہ اور فتح القدیر میں نہیں ہے نا، اب اس کا جواب تو میدان سے ملے گا۔ تو توجہ رکھنا، چاہیے سینہ پاک ہے، ناف سے نیچے جگہ، نہ پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو جو بند بنتا ہے، پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو اہل حدیث بنتا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، اب اس علاقے میرا بیان رکھا، میں نے جواب تو دینا تھا۔ میں نے کہا دیکھو ہاتھ ناف کے نیچے باندھو یا سینے پر باندھو، بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں اوپر، آپ سینے پر باندھو تو بایاں نیچے دایاں اوپر، ہم ناف کے نیچے باندھے تو بایاں نیچے دایاں، تو جھگڑا دائیں ہاتھ کا نہیں ہے، جھگڑا بائیں ہاتھ کا ہے۔ ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے رکھو، تم کہتے ہو سینے پر رکھو، ادھر تم نے کہا ہے سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، یہ بایاں ہاتھ پاک جگہ کے لیے ہے یا ناپاک جگہ کے لیے ہے؟ بایاں ہاتھ جو ناپاک جگہ کے لیے تھا، ناپاک جگہ پہ رکھو تو جو بد ہے، اور جو ناپاک جگہ کے لیے تھا پاک جگہ پہ رکھو تو یہ اہل حدیث ہے، خلاف حقیقت ہو۔ اہل حدیث ہے، حقیقت کے مطابق تو پھر جڑو۔
میں نے کہا جو بنا ہی اس طرح کے لیے تھا، تم نے سیدھے پہ کیسے رکھ لیا؟ اب دو جواب، اب جب جواب نہیں بنتا پھر کہتے ہیں وہ سخت بولتا ہے۔ میں نے وہ سخت بات کی ہے، جو اصول تم نے دیا ہم نے اسی پہ تقریر کی ہے۔ میں نے کہا تم نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اب ہمارا سوال بھی سنو نا، ہم سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور پھر سوال بھی بھیجتے ہیں، وہ قرض لے کر نہ جائے کہ ہمارے سوال کا جواب۔ میں نے کہا تمہارے سوال کا جواب بھی دیا، ہمارا سوال بھی ہے۔ تم نے کہا ناف سے نیچے جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے، تو میں بھی کہہ سکتا ہوں نا یہ داڑھی پاک جگہ تک رکھو تو مسلک دیوبند بنتا ہے، ناپاک جگہ تک لے جاؤ تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے مولانا صاحب نے بات کیوں فرمائی. میں نے نہیں فرمائی, جس طرح آپ نے عوام کو سمجھانا ہے اسی طرح میں نے عوام کو جواب دینا. ہمارے لوگ کتنے عجیب ہیں, ادھر تقریر ہو رہی ہے امریکہ پاکستان میں نہیں آیا, ادھر تقریر ہو رہی ہے عوام میں, علمی باتیں عوام میں نہیں لانی چاہیے, اور جو ہی میں جواب دینا شروع کرتا ہوں مولانا صاحب حالات کو سمجھو, مولانا صاحب خدا کا خوف کرو. میں نے کہا جب وہ کہہ رہا تھا تو خدا کا خوف نہیں تھا, پر جب میں نے جواب دیا ہے اب تو میں خدا کا خوف یاد آ گیا. میں کوئی اعتراض کر رہا ہوں, میں کوئی تنقید کر رہا ہوں, میرا جرم یہ ہے میں نے اپنی عوام کا مورال بند رکھنا ہے, بلند رکھنا ہے, اور میں نے بتانا ہے کہ تمہارا مسلک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے یا غلط ہے. جب میں اعتراض کروں نا پھر مجھے بتانا. اعتراضات کے جواب تو ہم دیں گے. ان کا سوال کیا تھا, سورت فاتحہ قرآن نہیں ہے, ہے دین میں کیوں؟ قرآن کے پارے پہلا پارا, اگر یہ فاتحہ قرآن ہے تو کسی پارے کا جز کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہمارا سوال قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ 114. میں نے کہا پہلی کون سی ہے؟ کہا جی فاتحہ. میں نے کہا جب قرآن ہی نہیں تو قرآن کی سورت کیسے؟ تو نے کہا تھا قرآن ہے تو پارے کا حصہ کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا قرآن نہیں ہے تو قرآن کی سورت کیسے؟ اور جی میرا سوال. میں نے کہا میرا سوال, تیرے سوال کا جواب دینا فرض ہے, ہمارے سوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لاؤ اس کا جواب تلاش کرو. اب تلاش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پہلے تمہیں تنگ کرتا تھا, اب اپنے علماء کے پاس جائے گا. حضرت سوال کا جواب, حضرت سوال کا جواب, حضرت سوال کا جواب دو. تلاش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب جواب ذہن میں رکھ لیں, آپ کو الجھن نہ ہو کہ مولانا صاحب نے کیسی بات کہہ دی ہے. اچھی طرح جواب ذہن نشین فرما لیں. ہم نے کہا قرآن کریم میں, ایک قرآن کریم کے حوالے سے اس لیے میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں, پورے قرآن میں اللہ نے 6 مضامین بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 توحید, نمبر 2 رسالت, نمبر 3 قیامت, نمبر 4 احکام, نمبر 5 ماننے والے, اور نمبر 6 نہ ماننے والے. یہ پورے قرآن میں 6 مضامین ہیں. ان 6 مضامین کی تفصیل اللہ نے 113 سورتوں میں بیان کی ہے, اور ان کا خلاصہ ایک سورت فاتحہ میں بیان کیا. الحمدللہ رب العالمین میں توحید بیان کی, مالک یوم الدین میں قیامت بیان کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام بیان کیے, صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کا ذکر, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا ذکر. ایک قرآن کی تفصیل ہے, ایک قرآن کا اجمال ہے. میں ایک گھنٹہ بیان کروں, آخر میں ایک منٹ میں خلاصہ بیان کرو, وہ پاگل ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ مولانا کا بیان ایک گھنٹہ تھا اور میرے خلاصے کو بیان کا حصہ نہ مانے. وہ پاگل ہی ہوگا جو قرآن کی تفصیل کو مانے اور قرآن کا خلاصہ نہ مانے. اصل بات یہ ہے, علماء نے سمجھایا قرآن کریم 30 باروں اور ایک سورت الفاتحہ کا نام ہے. صرف 30 باروں کا نہیں, 30 بارے اور سورت الفاتحہ کا نام ہے. سوال یہ تھا کہ 30 باروں سے فاتحہ الگ کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازوں میں ایک نماز وہ آتی ہے جس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے, اس نماز کا نام تراویح ہے, اور تراویح کی شان یہ ہے ہر سورت میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اور باقی 113 ہر سورت میں ہر رکعت میں نہیں آتی. ہر رکعت میں سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ہر رکعت میں باقی ساری سورتیں نہیں آتی. الفاتحہ, البقرہ, الفاتحہ, العمران, آل عمران, الفاتحہ, نساء, الفاتحہ, المائدہ. اب دیکھو فاتحہ ہر کسی کے ساتھ چلتی ہے, اس لیے پورے قرآن کریم کو تقسیم یوں کر دیا گیا, ایک فاتحہ اور 113 سورتیں. اپنا فاتحہ ہر رکعت میں کیوں ہے؟ یہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے, باقی 113 سورتیں یہ بھی اللہ کا کلام ہے. جب بندہ نماز پڑھے تو اللہ سے بات کرتا ہے, میرے اللہ کی تمنا بھی یہ ہے میرا بندہ جب نماز پڑھے میرا کلام مجھے سنائے. بندہ ہر رکعت میں پورا کلام اللہ کو سنا نہیں سکتا, تو ادھر سے پھر معاملہ یوں طے کیا, ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ میرے پورے قرآن کا خلاصہ سنا دیا کرو, اور کچھ ساتھ تفصیل بھی بتا دیا کرو. اور جب پورا رمضان چلے گا ہر رکعت میں آپ نے پہلے پورے قرآن کا خلاصہ سنانا ہے, پھر کوئی تفصیل ہے, پھر خلاصہ, پھر تفصیل ہے, پھر خلاصہ, پھر تفصیل ہے. گویا پورے رمضان میں 20 رکعت تراویح میں ہر رکعت میں خلاصہ بھی سنانا ہے, کچھ تفصیل بھی سنانی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے فاتحہ قرآن چلا گیا. اب اگر کوئی آپ سے بندہ پوچھے قرآن کتنے پاروں کا نام ہے, آپ نے کہنا فاتحہ اور قرآن 113 سورتوں کا نام ہے, سورۃ الفاتحہ اور 13, یا سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کا نام ہے, صرف 30 پاروں کا نام نہیں کہنا. جواب ہم نے غلط یاد کیا تھا اس لیے اس کو الجھن آ گئی. تو میں سمجھا یہ رہا تھا جب اعتراض دیو قرآن پر ہو تو دفاع جو بند والے کرتے ہیں, اور جب اعتراض جو بند والوں پر ہو تو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے. اس طرح کی 20 آیات ایسی ہیں, میں آیت پہ اعتراض جواب اعتراض جواب سناتا رہتا. اب بیان جو بھی کافی دیر سے شروع ہوا ہے, میں بھی اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں, اور میں سمجھ دوں آدمی کتنی دیر تک بیان سن سکتا ہے, کون گھنٹہ آدمی کا دماغ کام کرتا ہے, کون گھنٹے کے اوپر ٹائم بڑھتا جائے آدمی کی جو گرفت ہے نا دماغ کی, آہستہ 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 وہ ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میری سیاست پر میں اتنا بیان کرتا ہوں جتنا بندہ آرام سے سنبھال لے, اور اگر کبھی دوبارہ اعلان ہو گیا میں آؤں گا تو آپ نے آنا ہی نہیں, اس کا بیان لمبا ہے, شروع بھی دیر سے ہوتا ہے ختم بھی دیر سے ہوتا ہے. یہاں کا چونکہ اپنا ایک نظم ہے کراچی کا, میری عادت ہے میں میزبان کے کبھی بھی نظام میں خلل نہیں ڈالتا, لیکن مجھ سے پوچھے تو میری خواہش ہوتی ہے مغرب کو بیان شروع کریں, عشاء تھوڑی سی موخر کریں, مجھے 2 بات کرنے دیں, آپ کسی ہیں تو اس کو لکھ لیں, اگر بہت ایمرجنسی ہو عشاء کے فوراً بعد بیان شروع کرائیں اور 2 چلنے دیں, اور اس موضوع پہ چٹھے لکھ لیں. 1-2 بیانات سے پوری مسجد میں عقائد مسائل کو ایسے حل ہوتے ہیں کبھی آپ سنیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا. لیکن ہماری مجبوری ہے, اب جب ایسے ختم قرآن ہوں اور مشائخ کو بلانا پڑتا ہے, بزرگ کو بلانا پڑتا ہے, اور تعلق والے اپنے بڑے بلانے پڑتے ہیں, یہ ہماری اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. ابھی مولانا مجھے فرما رہے تھے, میں نے کہا خواہش تو میری بھی بہت ہے ہم بعد میں علماء کے ساتھ بیٹھیں, لیکن وقت بہت زیادہ گزر جائے گا, پھر میں کبھی اگلے سفر میں آیا تو آپ صرف علماء کو بٹھائیں, مجھے اس میں 2 دے دیں, مجھے المحنت دے دیں, میں 2 میں نمٹا دوں گا, تذکیر الناس دے دیں وہ نمٹا دوں گا, آب حیات دے دیں وہ نمٹا دوں گا. ہمارے کابر کی مشکل مغلق کتابیں جو عام طور پہ نام سنتے ہیں اور زیر بحث نہیں آتی, کبھی علماء بلائیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں, ہم تھوڑے وقت میں کسی کتاب پہ بات کر لیں گے, اس کا فائدہ بہت ہوگا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں ذرا عنوان سمیٹ کر تھوڑی سی بات پوری کر لیتا ہوں, جب اعتراض قرآن پر ہو تو دفاع, بولو ذرا بات پوری کرے, اعتراض قرآن پر ہو تو دفاع جو بند والے, اور جب اعتراض جو بند پر ہو تو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے. اب اس پر ایک واقعہ سنیں, بہاولپور میں تھا, میرے پاس دو نوجوان آئے, اپنے ہاتھ میں فضائل حج شیخ زکریا رحمۃ اللہ کی پکڑی ہوئی ہے, اور کہنے لگے ہم پہلے جو بند والے تبلیغی جماعت والے تھے, اب ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا اب کیا ہوا, کہا جی فضائل حج میں کفر ہے, ہم نے کفر کو چھوڑ دیا, ہم نے توحید کو سنت کو لے لیا ہے. میں نے کہا وہ کفر کون سا تھا مجھے دکھا دو تاکہ میں بھی ان کو چھوڑ دوں. جاری فضائل حج میں حضرت شیخ زکریا نے لکھا ہے, ایک آدمی حج کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں بیمار ہو گیا, علاج کے لیے دوا بھی نہیں اور طبیب بھی نہیں, اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے ایک بندہ بھیجا جس نے علاج کیا اور یہ ٹھیک ہو گیا. اس نے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا اللہ کا ولی فلاں, میں بہت ہو گیا تھا تو نے دعا مانگی, خدا نے مجھے برزخ سے پھر بھیجا, میں تیرے علاج کے لیے آیا. یہ دیکھو فضائل حج میں کفر لکھا ہے, آدمی قبر میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا, یہ کفر ہے, اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اگر یہ کفر قرآن میں لکھا ہو قرآن بھی چھوڑ دے گا. کہا جی کہاں لکھا ہے. میں نے کہا 12 حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بندہ قتل ہو گیا, قاتل نہیں ملتا تھا, حضرت موسیٰ سے عرض کیا, خدا سے دعا مانگے ہمیں قاتل کا پتا چلے, ادھر سے بڑی آ گئی, گائے کو سبا کرو, دبا شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگاؤ, دبا کیا گیا گائے کو, دبا شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا, مقتول نے زندہ ہو کر بتایا میرا قاتل یہ ہے. میں نے کہا مقتول دنیا میں آ گیا, 12 کفر ہو گیا, اس کو چھوڑ دیجیے. 12 پڑھتے ہیں, الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت, اللہ فرماتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے, صدر علیہ السلام نبی کے دور کا زمانہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، خدا نے ان کو موت دی ہے، پھر زندہ کر کے دنیا میں لے آئے، میں نے کہا کفر ہو گیا۔ بارہ نمبر تین پڑھتے ہیں، الم تر الی الذی، قرآن کریم میں ہے حج وزار کا واقعہ، اوکل الذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشہا، حج وزار گزر رہے تھے، تباہ شدہ بستی تھی، پوچھا اللہ کیسے زندہ کرے گا، خدا نے سات کے لیے موت دی، پھر دنیا میں لے آئے، میں نے کہا یہ بھی کفر ہے۔ بارہ نمبر سات پڑھتے ہیں، بولے کہتے یہ تو کفر نہیں ہے، میں نے کہا کیوں نہیں ہے، کہتے ہیں یہ نبی ہے اور نبی کا معجزہ کفر نہیں ہوتا، میں نے کہا وہ ولی ہے اور ولی کی کرامت بھی کفر نہیں ہوتی، ولی کی کرامت بھی کفر نہیں ہوتی۔ اب میں نے کہا دیکھو اعتراض دیوبند والوں پر ہے، دیکھو اللہ کا قرآن کر رہا ہے، میں ہری پور میں تھا، میں نے ادھر دو اعتراض سنا ہے، ادھر بھی دو ہی سنا دیتا ہوں۔ ہری پور میں تھا، تین لڑکے آئے اپنے ہاتھ میں کتاب ارواح ثلاثہ حکیم الامت ثانوی کی کتاب کو لیا اور کہنے لگے یہ حضرت ثانوی کی کتاب ہے، میں نے کہا جی ہاں مانتے ہو، میں نے کہا مجھے تو اعتراض نہیں ہے جفا، میں نے کہا بالکل کرتا ہوں، یار یہ حضرت ثانوی لکھا ہے شاہ اسحاق محدث سے دہلوی، یہ دہلی کی جامع مسجد میں بڑی دیر تک ذکر کرتے رہے، ان پر ذکر کے نورانی اثرات ظاہر ہوئے، اور جب مسجد سے باہر نکلے سامنے کتا تھا، وہ کتے پہ نگاہ پڑی، وہ کتا کامل ہو گیا، آگے گیا کچھ کتے اس کے ساتھ ملے، وہ سارے مراقبے کے اندر لگ گئے، کہتا دیکھو یہ کفر ہے جو قرآن کے خلاف ہے، میں نے کہا وہ کیسے، راجی لکھا کہ کتا کامل ہو گیا، کتا تو ناقص نجس ہے، کبھی کامل ہو نہیں سکتا، میں نے کہا بات تمہاری شاید ٹھیک ہو، ثانوی بھی یقیناً ٹھیک ہے، مجھے کہتا جی وہ کیسے، میں نے کہا کتا بمقابلہ انسان ہو ہمیشہ ناقص ہی رہتا ہے، کتا بمقابلہ کتا، کوئی ناقص ہوتا ہے کوئی کامل ہوتا ہے، اصحاب کاف کے بارے میں قرآن نے فرمایا قلبہم باسط ذرائع بالبصیر، ان کے ساتھ وفا کرنے والا وہ کتوں میں کتا کامل بن گیا، اس کا معنی یہ نہیں تھا یہ کتا انسانوں کی نسبت کامل ہے، اس کا معنی یہ تھا بقیہ کتوں کی نسبت کامل ہے، میں نے کہا قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، اصحاب کاف کے واقعے نے بتایا، حکیم الامت ثانوی نے ٹھیک لکھا ہے، کہا یہ مراقبے میں چلے گئے، میں نے کہا مراقبے کا معنی، کہتے گردن جھکا دینا، میں نے کہا سجدے کا معنی، کہا پیشانی زمین پہ لگا دینا، میں نے کہا مراقبہ مشکل ہے یا سجدہ مشکل ہے، کہا جی سجدہ مشکل ہے، میں نے کہا تو قرآن کتے کے مراقبے نہیں مانتا، قرآن کتے کے سجدے مانتا ہے، تو یہ کہاں لکھا ہے، میں نے کہا لم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجوار والشجر والدواب، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں آسمان والے، زمین والے، شمس بھی کرتا ہے، قمر بھی کرتا ہے، ستارے بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، اور جانور بھی کرتے ہیں، اب کتے کا سجدہ اس کے مطابق، درخت کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق، اور درختوں کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق، شمس و قمر کا سجدہ ان کے مطابق، میں نے کہا قرآن سجدے مان رہا ہے تو مراقبہ نہیں مان رہا، اور اس کے اعتراض ہے تو دور بتا، اب کوئی بولچل نہیں تھی، اعتراض ارواح ثلاثہ پہ جواب قرآن کریم میں ہے، اعتراض بظاہر حج میں جواب قرآن کریم میں ہے، میں سے کہتا ہوں جب اعتراض قرآن پہ ہے دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہے دفاع خدا کے قرآن نے کیا، اللہ کا قرآن دفاع کرتا ہے تو تم ریورس گیئر کیوں لگاتے ہو، تم پیچھے کیوں دوڑتے ہو، اللہ کے لیے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اصل میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس دور میں دیوبند والوں پر دو الزام لگے ہیں، ایک الزام کیا ہے یہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، دوسرا الزام کیا ہے یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ الزام تو ٹھیک ہے، ہم دیوبندی خود کو نہیں کہتے، میں نے کہا نہیں ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، الزام غلط ہے، ہم پاکستان میں فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور پاکستان کی دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، الزام غلط ہے، ہم جو الزام ٹھیک نہیں ہے، الزام غلط ہے، ہم الزام کو مسترد کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھا کرو۔ مجھے آپ بتاؤ پاکستان میں وفات کتنے ہیں، بتاؤ انگلیاں دے کر بتا دو، مذہبی جماعتوں کے تعلیمی وفات کتنے ہیں، دیوبند کا الگ ہے، بریلیوں کا الگ ہے، شیعوں کا الگ ہے، اہل حدیثوں کا الگ ہے، جماعت اسلامی کا الگ ہے، یہ میں نے بنایا، بتاؤ تو پھر وفا ختم کر دو، وفاق المسلمین بھائی ختم، ہر بات وفاق پانچ رکھنے ہیں تو پھر جو بدلے رہ رہے ہیں پھر ختم کیسے ہوگا، میری گزارش، مجھے ایک بات اتنا تعجب ہوتا ہے، میں ہنستا ہوں، میرا مدرسہ ہے وفاق سے ملحق ہے، شاید آپ کا وفاق سے لحاق ہوگا، ہمارا مطلب سے وفاق سے لحاق ہے، مجھے فارم دیا ہے وفاق والوں نے، الحاق کی شرائط رکھی ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہے تمہارا مسلکن دیوبندی ہونا شرط ہے، ورنہ وفاق کے ساتھ ملک نہیں کرے گا. اچھا میں کیسے کہ میں دیوبندی نہیں ہوں؟ میرے شہر کی میرے مدرسے میں ایجنسیاں آتی ہیں، ادارے آتے ہیں گورنمنٹ کے، ہم شاعری بھی لاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، ان کو برا بھی نہیں کہتے، اور ہماری چیٹنگ میں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمان، کہتے دھوکہ مت دو. میں نے کہا یار مسلمان ہوں. نا نا صاف صاف بتاؤ. میں کہتا ہوں دیوبندی. کہتے ہوں ٹھیک ہے. یعنی میں دیوبندی نہ لکھوں تو وفاق قبول نہیں کرتا، دیوبندی لکھوں تو حکومت رجسٹر نہیں کرتی، اور پھر میں کیسے کہوں میں دیوبندی نہیں ہوں؟ بتاؤ. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء دیوبند کی خدمات اللہ بڑے کرم سے قبول فرما لے. ہمارے یہاں تین مراکز بنیادی ہیں، مساجد، مدارس اور خانقاہیں. پہلا مرکز مساجد، دوسرا مرکز مدارس، اور تیسرا مرکز خانقاہیں. اور ان دیوبند والوں نے مدارس، مساجد، خانقاہیں ان تینوں کو زندہ کیا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ خط و کتابت محدث کبیر حضرت علامہ محمد دنوری سے ہوئی ہے. میں علماء سے کہتا ہوں اس خط و کتابوں کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے ہمارے حضرات کا مزاج کیا تھا. الشیخ العزیز فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ جہاں بھی ہم جگہ خریدیں دینی ادارے کے لیے وہاں مسجد بھی بننی چاہیے، مدرسہ بھی بننا چاہیے، اور خانقاہ بھی ہونی چاہیے. ہمارے اکابر میں سے کوئی ایک بزرگ میرے علم میں نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی بھی خانقاہ سے نہ ہو. میرے علم میں نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو. جو گزر گئے ان کا بھی نہیں ہے، اور جو موجودہ ہیں وہ بھی ایسے کوئی نہیں جس کا خانقاہ سے تعلق نہ ہو. مجھے تو یہاں پہنچنے کے بعد مولانا امیر عمر صاحب نے فرمایا، اللہ گواہ ہے ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی، یہ کراچی کے طلبا کبھی بھی چھٹیوں میں میرے پاس آئے اور دورہ تحقیق المسائل کیا، آپ ان سے پوچھ لیں میرے ادارے میں فجر کی اذان کے بعد، آپ ان سے پوچھو فجر کی اذان کے بعد نماز سے پہلے میت ذکر نماز تک ہوتی ہے، وہ اختیاری ہے، جس کا چاہے شرکت کرے، جس کا چاہے شرکت نہ کرے. ہم کشتی سلسلے کی 12 تسبیحات فجر کی نماز سے پہلے کراتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں پہلے سورہ یاسین ہوتی ہے، پھر تسبیحات ذکر کی ہوتی ہے، پھر اشراق تک تلاوت ہوتی ہے. میرے مدرسے کا طالب علم ادادیہ کا ہو یا میرے مدرسے کا استاد صدر مدرس ناظم تعلیمات، حتیٰ کہ میرا چھوٹا بھائی جو محتمم ہے، میں تو مدرس ہوں اپنے ادارے کا، جو ہمارا محتمم ہے وہ بھی فجر اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں. اور شاید آپ نے ایسا کوئی ادارہ سنا ہو کہ ادادیہ کے طلبا صدر مدرس ناظم تعلیمات سمیت تمام مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اور اشراق پڑھ کے مسجد سے جاتے ہیں. یہ کراچی کے طلبا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر آئے ہیں. آپ اس سے اندازہ فرمائیں ہم خانقاہی معاملات میں کتنے سخت ہوں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہماری باطل سے جنگ ہے، تلائم سے بات کرتے ہیں، اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ آدمی جب باطل کے خلاف گفتگو کرے لوگ اس کو طریقت نہیں سمجھتے، اور گفتگو نہ کرے تو لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں. میں نہ پیر صاحب بن کے آپ کو بیعت کرا رہا ہوں، ہماری یہ خانقاہ ہے، اللہ اس کو آباد اور شاد رکھے. مجھے معاملہ فرما رہے تھے ہر جمعہ عشاء کے بعد دیگر کی مجلس ہوتی ہے، ہر 20 درس قرآن ہوتا ہے، تو قرب و جوار کے احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس میں شرکت فرمایا کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کا بار پریشان فرما، اے میرے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما، روحانی اور جسمانی تمام امراض سے ہمیں اللہ کو صحت عطا فرما، ایمان کی نعمت دی ہے قوت سے بچا لے، سنت کی نعمت دی ہے بلاغ سے بچا لے، صحت کی نعمت دی ہے امراض سے بچا لے، عزت کی نعمت دی ہے ذلت سے بچا لے، ہدایت کی نعمت دی ہے سلامت سے بچا لے، حادثات سے جوڑا ہے اللہ باطل سے بچا لے. یا اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا خانہ قبول فرما، جن بچوں کو بچیوں کو آنے کے لیے حکم کیا ہے ان کو والدین کے ساتھ ساتھ خاندان کی سرکار جاریہ بنا، اے اللہ ان کو دین کی میل کرنے والا، اپنے
کرم سے بتا دیا ہر مولانا کو ساتھی والدہ ہے اللہ ان کی مفت فرما دے ہمارے آج کے جگہ پروگرام رسوں کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ جا کے ایکسیڈنٹ ہوا پھر ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مفت فرما ان بزرگوں کو سب سے جلدی لگا فرما اور جن کے جو رشتے دار دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ دنیا سے جا کے اور ان کی مفت فرما درجان کو نام فرما بہور کو نام فرما جو خیر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہمیں اس سب عطا فرما جن شروع سے پناہ مانگی ہے ہمیں معقول فرما وانت المستعان خالق البلاء فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اے اللہ مولانا جو پر سب کے ساتھ سب کو آباد و شاد فرما اس سے فیض و عام فرما ہمیں اپنے اقابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق ہی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین